بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صلوات پڑھیں گے محمد و
علی محمد.
ایدان گرامی، ابتدائے تخلیق کائنات سے آج تک ظلم و ستم کی کہانی جاری ہے. ایک طرف کچھ مظلوم ہیں جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، دوسری طرف کچھ ظالم ہیں جو اپنے چند روزہ مفادات کی خاطر دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہیں. اس سلسلے کا اہم سبب یہ ہوتا ہے کہ مظلوم ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور ظالم عبرت نہیں لیتے، بھول جاتے ہیں کہ ان سے پہلے کے ظالموں کا انجام کیا ہوا، اور ظالم کے ظلم کے مقابلے میں مظلوم اس لیے خاموش رہ جاتا ہے کہ اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا، یہ احساس نہیں ہوتا کہ ظالموں کے ظلم کے مقابلے میں ڈٹا بھی جا سکتا ہے. اگر وہ گزشتہ تاریخوں پر نظر ڈالے اور اس کی نگاہ میں گزشتہ تاریخ ہو، اگر اس کی نگاہ میں ان مظلوموں کا نمونہ موجود ہو جنہوں نے کم تعداد ہونے کے باوجود ظاہری اسلحوں سے محروم ہونے کے باوجود جب یہ ٹھان لی کہ ہم ظالم کو ظلم نہ کرنے دیں گے، انہوں نے ظالم کی کلائی مروڑ دی. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. کتنی ہی ایسے چھوٹے چھوٹے مظلوموں کے گروہ تھے جنہوں نے بڑے بڑے ظالموں کے لشکر کو شکست دی. چاہے وہ تالوت و جالوت کا قصہ ہو، چاہے موسیٰ کی قیادت میں مستضعفوں کا فرعون کے خلاف انقلاب ہو، یا اس کی بات کی داستانیں، ایک بڑی وجہ ظلم کے جاری رہنے کی یہ ہے کہ لوگوں نے تاریخ پڑھنا چھوڑ دیا. قرآن اسی نقطے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ قد خلت من قبلکم سنن، تم کیوں ظلم برداشت کر رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ تم کم ہو؟ صرف اس لیے کہ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ ظالموں کی تعداد زیادہ ہے، ان کے سورسز زیادہ ہیں، ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، صرف اس لیے؟ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی مثالیں گزر چکی ہیں. فسیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، تاریخ عالم کا جائزہ لو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر یہ دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا. ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا وہ مظلوموں کے مقابلے میں ٹک پائے؟ جب مظلوم یہ جو ہے مزاحمت پر اتر آئے تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ ہاں جب تک مظلوموں نے ان کے لیے میدان کھلا چھوڑ رکھا اس وقت تک ہی ان کے اندر ظلم کرنے کی طاقت موجود تھی. حادثات عالم میں سب سے نمایاں حادثہ کربلا کا واقعہ ہے. کربلا کی داستان پڑھو, کربلا کی تاریخ دیکھو, وہاں کیا ہوا؟ ایک طرف 72 ہیں, ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے, ایک طرف بے سر و سامانی ہے, ایک طرف پیاسے ہیں, ایک طرف وہ ہیں جن کے قبضے میں فرات ہے. دیکھو دونوں کا انجام کیا ہوا. یہ مجلسیں جو آج ہم منعقد کرتے ہیں یہ عزاداری کوئی رسم نہیں ہے, رسم نبھانے آ گئے, کوئی فنکشن نہیں ہے, کوئی یہ جو ہے فیسٹیول نہیں ہے, یہ درسگاہ ہے, یہ دانشگاہ ہے. یہاں سے حوصلے ملتے ہیں, یہاں سے عزم ملتا ہے, یہاں سے ولولہ ملتا ہے, یہاں سے اطلاع ملتی ہے, یہاں سے معرفت ملتی ہے. مجلسوں میں صرف ثواب نہیں ملتا, ثواب تو ملتا ہی ہے, ثواب کے ساتھ ساتھ علم ملتا ہے. اور اگر علم نہ ملتا تو یہ جگہ آنے کے لائق نہ رہتی. حدیث ہے, معصوم کا ارشاد ہے کہ من جلس مجلسا ولم يزدد فيه من العلم شيئا لم يزدد من الله الا بعدا. انسان اگر کسی ایسی جگہ پر بیٹھتا ہے, کسی ایسی بزم میں بیٹھتا ہے جہاں اس کے علم و معرفت میں اضافہ نہ ہو, جہاں اس کے شعور و آگہی میں اضافہ نہ ہو, وہاں اللہ سے دوری کے سوا اسے کچھ حاصل نہ ہوگا, اللہ سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا. لہذا انسان ان جگہوں پر بیٹھے, ان جگہوں پر جائے جہاں اس کے شعور اور آگاہی میں اضافہ ہو. تو یہ مجلسیں اسی لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ دیکھا جائے کہ آج سے 1400 سال پہلے, اگرچہ زمانے کے لحاظ سے ہمارا زمانہ نہیں ہے, ہمارا دور نہیں ہے, لیکن حالات کے اعتبار سے ہمارا ہی زمانہ ہے, ہمارا ہی دور ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کل یوم عاشورا کل ارض کربلا, ہر دن عاشور ہے, ہر سرزمین کربلا ہے. شرط یہ ہے کہ رشتہ جوڑے وہاں سے. کیوں یہ قربانی پیش کی گئی, اتنی بڑی قربانی جس کی مثال نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں کہ تمام انبیاء کی مصیبتیں ایک طرف اور سرکار خاتم الانبیاء کی مصیبت ایک طرف. ما اوذی نبی کما اوذیت, جتنی اذیتیں پیغمبر فرماتے مجھے دی گئی کسی نبی کو نہ دی گئی. اور پیغمبر کی اذیتیں مصیبتیں ایک طرف, کربلا کی مصیبت ایک طرف. وہ بھی معصوم کا قول ہے, چھٹے امام فرماتے ہیں لا یوما کا یوم کا یا ابا عبد اللہ, اے ابا عبد اللہ, اے حسین شہید, آپ کی مصیبتوں کا مقابلہ کوئی مصیبت نہیں کر سکتی. اتنی بڑی قربانی حسین ابن علی نے شعور اور اختیار اور آزادی کے ساتھ کیوں دی؟ بقائے دین کے لیے. روح دین مٹ رہی تھی. میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے اس موضوع کے اوپر پیش کیا کہ روح دین عدل ہے, روح دین عدل ہے. وہ سماج کی معماری, وہ سماج کی مہندسی, وہ سوشل انجینئرنگ جس کی بنیاد کے اوپر یہ دین, یہ سماج, یہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے. کیسے ہو گیا؟ پیغمبر کی وفات سن 11 ہجری ہے نا, سن 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات اور سن 61 ہجری میں نواس رسول کی شہادت. 50 سال میں یہ کیا ہوا؟ یہ تبدیلی دین میں, یہ انحراف دین میں, یہ دین جو خطرے میں پڑا اچانک خطرے میں پڑ گیا. کیا داستان کربلا رجب سے لے کے محرم تک کی کہانی ہے؟ دیکھیے بعض واقعات وہ ہوتے ہیں جن کے اسباب و علل فوری ہوتی ہے, اسی وقت پیش آتے ہیں. دو دوست ہیں, بڑی اچھی دوستی دونوں کے اندر ہے, کسی کی بات پر کچھ کہا سنی ہو گئی, جھگڑا ہوا, ایک نے جو ہے پستول نکالا دوسرے کو مار دیا. دوستی دشمنی تبدیل ہونے میں سفر بڑا مختصر رہا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اور کبھی ہے نہیں, اس کے اسباب بڑے پرانے ہوتے ہیں. واقعہ کربلا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو وقتی طور پر وجود میں آ گیا. اچانک معاویہ رجب میں مرا, یزید نے بیعت کا تقاضا کیا، حسین نے انکار کیا، مدینہ چھوڑا، مکے آئے، وہاں سے نکلے، کربلا پہنچے، 10 محرم کو ختم. ایسا واقعہ نہیں ہے، اس کی جڑیں کافی گہری ہیں. واقعہ کربلا کے اسباب و علل آ حضرت کی آنکھ بند ہوتے ہی وجود میں آ گئے. اچانک دین میں انحراف نہیں پیدا ہوا، اچانک عدل کی بنیادیں جو ہیں منہدم نہیں کی گئی تھیں. انہدام کا ایک 50 سالہ سفر ہے، ابتدا وہاں تھی. اگر ابتدا میں اس کا انسداد ہو گیا ہوتا تو یہ واقعہ رونما نہ ہوتا. اسے کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اسے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اکثر ہم خطاؤں کو دیکھتے ہیں، لغزشوں کو دیکھتے ہیں، انحرافات کو دیکھتے ہیں اور چپ رہ جاتے ہیں کہ ایک تو یہ ایک واقعہ ہے، ہو گیا. نہیں، اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے، اگر اس کا انسداد نہ کیا جائے تو کبھی کبھی بات وہاں تک پہنچتی ہے جہاں کربلا میں پہنچی. روز اول جو پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی ہے، اس نظام، اس سوشل انجینئرنگ میں رخنا ڈالنے کی کوشش اسی دن کی گئی. اللہ نے ایک نقشہ دیا تھا اور نقشے کے ساتھ ساتھ ایک انجینئر بھی دیا تھا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ نقشہ ہٹا دیا جائے، کبھی نقشے کو باقی رکھا جاتا ہے. لیکن وہ انجینئر جو نقشے کو جامع عمل پہنانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اسے ہٹا دیا جاتا ہے. ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ہمارے یہاں ٹھیکے دیے جاتے ہیں، پل بننا ہے، سڑک بننا ہے، نقشہ تو موجود ہے، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اتنی مقدار میں جو ہے سیمنٹ پڑے گی، اتنی مقدار میں اسٹیل ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں اس پل کے اندر رہیں گی، ڈیزائن میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن جب ڈیزائن کو عمل میں لانا ہوتا ہے، کنٹریکٹ جب دیے جاتے ہیں، ٹھیکے جب دیے جاتے ہیں، معلوم ہوا جتنی سیمنٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ملی، جیسا اسٹیل ہونا چاہیے ویسا اسٹیل نہیں ہے اس کے اندر، جو میٹیریل جمع ہونا چاہیے وہ اس میں نہیں دیا گیا ہے. ایک انجینئر ہوتا ہے نا جو نقشے کو پاس کرتا ہے، جو جا کر کے چیک کرتا ہے. کا ایماندار انجینئر اگر ہوگا تو غلطیوں کو پکڑ لے گا، کہہ دے گا کہ یہ پل اس جو ہے ڈیزائن کے مطابق نہیں بنا ہے، نتیجے میں ان کا پیسہ نہ مل سکے گا. یہی ہوتا ہے نا، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسا انجینئر لا کے رکھا جائے جو ہمارے نقشے کو فوراً پاس کر دے. جب وہ معائنہ کرنے کے لیے آئے تو کہتے ہیں ہاں ہاں یہ وہی ہے جو ڈیزائن بنی تھی شروع میں. شروع میں جو ڈیزائن بنتی ہے عام طور سے اس میں خطا نہیں ہوتی، اس میں غلطی نہیں ہوتی، اس میں کمی نہیں ہوتی ہے. لیکن جب نگرانی کی بات آتی ہے کہ کام نقشے کے مطابق ہوا یا نہیں، اگر ایماندار انجینئر ہوگا، اگر وقت شناس انجینئر ہوگا، اگر حالات کو جاننے والا انجینئر ہوگا، اگر پرکھنے والا انجینئر ہوگا، تو کبھی ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. تو کوشش یہ کی جاتی ہے اگر کوئی ایماندار آ گیا، یا تو اس کا تبادلہ کرا دیا جائے یا اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، پھر من مانا انجینئر بلاؤ. حضور کی آنکھ بند ہوتے یہی ہوا، اللہ نے تو نقشہ بھی بنا کے دے دیا تھا، ڈیزائن بھی کر کے دے دیا تھا، انجینئر بھی ایک نیک امین عالم انجینئر پیش کر دیا تھا، لیکن رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی جو سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا، پہلا کام یہ کیا، ابھی نقشے کو تو نہیں بدل سکتے ہیں کیونکہ ابھی سماج سے برداشت نہ کرے گا، نقشے کو باقی رہنے دو، انجینئر کو ہٹا دو. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. سقیفہ سے کربلا شروع ہوئی، سقیفہ سے کربلا شروع ہوئی، وہاں کیا کیا گیا؟ نقشے کو تو نہیں ہٹا سکتے، ڈیزائن کو تو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، اس انجینئر کو ہٹا جو دو جو ڈیزائن سے جو ہے مطابقت کر سکتا ہے اعمال کی. پہلا انحراف یہاں سے شروع ہوا. اگر اس مرحلے کے اوپر اسلامی سماج بیدار ہو گیا ہوتا، اگر اس مرحلے پر اسلامی سماج جاگ گیا ہوتا، اگر امیر المومنین فریاد کر رہے تھے اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ حکومت کے بھوکے تھے، اگر علی فریاد کر رہے تھے تو فریاد اس لیے کر رہے تھے کہ اگر علی کو ہٹا دیا گیا تو ڈیزائن بدل جائے گی، وہ سماج وہ معاشرہ وجود میں نہ آ سکے گا جو سماج اور معاشرہ پیغمبر وجود میں لانا چاہتے ہیں، جس سماج کے لیے رسول خدا کو اللہ نے بھیجا تھا، جس سماج کے لیے قرآن آیا. قرآن کیا ہے؟ ڈیزائن ہے، نقشہ ہے. اس ڈیزائن کے مطابق، اس نقشے کے مطابق سماج چل رہا ہے، سماج کی تعمیر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اسے کون بتائے گا؟ اس ڈیزائن میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، امر بالمعروف ہے، نہیں انل منکر ہے. جس طرح سے پل کے ڈیزائن میں اسٹیل ہے، روڑیاں ہیں، بجری ہے، سیمنٹ ہے، یہ سارے آئٹم ہیں یا نہیں؟ اب یہ بتائے گا کون؟ دیکھنے میں تو اسٹیل یہ بھی لگ رہا ہے، دیکھنے میں تو یہ بھی سیمنٹ ہی ہے، مگر کیا سارے سیمنٹ ایک طرح کے ہوتے ہیں؟ اصلی سیمنٹ بھی ہوتا ہے، نقلی سیمنٹ بھی ہوتا ہے. دیکھنے میں تو یہ بھی نماز، دیکھنے میں تو یہ بھی روزہ، دیکھنے میں تو یہ بھی حج ہے، دیکھنے میں تو یہ بھی زکات ہے، لیکن کیا یہ وہی نماز ہے جسے اللہ نے بنا کے بھیجا تھا؟ جو انجینئر یہ بتا سکتا تھا اسے کنارے لگا دیا گیا. اگر علی نے احتجاج بلند کیا، کس طرح سے احتجاج بلند کیا؟ پوری طاقت جھونک دی علی، طاقت سے مراد تلوار صرف نہیں ہوا کرتی ہے، پوری طاقت لگائی علی نے. پہلو شکستہ فاطمہ کو اپنے ساتھ دیتے تھے، معمولی جملہ نہیں ہے، پہلو شکستہ فاطمہ کو اپنے ساتھ لیتے تھے، حسنین کی انگلیاں پکڑ کر کے رات کی تاریکی میں ایک ایک صحابی کے گھر جاتے تھے، ایک ایک مہاجر و انصار کے گھر جاتے تھے. کیا تمہیں غدیر یاد نہیں ہے؟ کیا تم بھول گئے غدیر کو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول نے اپنے بعد کسے معین کیا تھا؟ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، میں میری تقریروں کا یہ انداز ہوتا ہے، مزاج ہے، لیکن حقائق کو بیان کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ حقائق کو بیان نہ کرے تو گویا اس نقشے کو جو ہے مٹا دینے میں ہمارا بھی ہاتھ شامل. لہذا ہم پورے ادب اور احترام کے ساتھ حقائق کو تو بیان کرنے پر مجبور ہیں، حقائق کو بیان کرنے پہ مجبور، وہ حقائق جو تاریخ میں جو ہے مسلم و ثبوت طور پر موجود ہیں. ایک ایک کے گھر جا رہے ہیں. نہیں علی، مجھے پتا تو ہے، سب اعتراف کرتے تھے، سب مانتے تھے کہ ہاں غدیر میں پیغمبر نے خلافت کا تمہاری اعلان کیا تھا، یعنی اس نقشے اور ڈیزائن کی نگرانی کرنے والے انجینئر علی نے، یہ تو معلوم ہے. کہا پھر دیکھو اب کیا ہو رہا ہے. کہا علی بات تو صحیح ہے، کبھی ساتھ دو. کہا اس وقت حالات سازگار نہیں، حالات سازگار نہیں. عرض کیا کہ قرآن کیا کہتا ہے، فانظروا کیف کان، عبرت حاصل کرو اس واقعات سے، دیکھو کہ اگر ایسے واقعات تمہارے سامنے آ جائے تو کیا کرو گے. کہا علی حق تو تمہارا ہے، مسند خلافت میں تمہیں رہنا چاہیے، مگر کیا کریں، اب جو ہونا تھا سو ہو چکا، چلو کسی کے ہاتھ میں بھی آ گیا ہے، اب اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں رہ گیا. بڑے ستم کی بات یہ ہے کہ بعضوں کی نگاہ میں نماز کی اہمیت ہوتی ہے، روزے کی اہمیت ہوتی ہے، اگر نماز مٹنے لگے میدان میں آ جائیں گے، روزے کے خلاف کوئی کہے تو میدان میں آ جائیں گے. یعنی اگر نقشے میں تبدیلی ہونے لگے تو میدان میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر جو نقشے کا نگراں ہے اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے. آج بھی یہی ہے، اگر خدا نخواستہ کہیں قرآن کو آگ لگا دی جائے، سارے مسلمان میدان میں آ جائیں گے، کفن پوش میدان میں آ جائیں گے، لیکن اگر محافظ قرآن کو آگ لگا دی جائے، اگر محافظین قرآن خطرے میں ہو جائے تو سب اپنے گھروں میں بیٹھے رہ جاتے ہیں، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں رہتی ہے. اگر قرآن پہ آ جاتی ہے مگر یہ پرواہ نہیں ہے کہ قرآن کو نافذ کرنے والی طاقتیں کس عالم میں ہیں. فوراً کہہ دیا جاتا ہے تو دنیا کا معاملہ ہے، تو دنیا داری ہے، تو سیاست ہے، اسلام کو سیاست سے کیا مطلب ہے؟ یہی دین اور سیاست کو الگ کرنے کا نتیجہ ہے سقیفہ. ان کو نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، روزے تو رکھے جا رہے ہیں، اب حاکم یہ نہ صحیح وہ صحیح، کوئی بھی حاکم بن جائے، ہمیں تو کوئی حاکم چاہیے. حاکم کے سلسلے میں اپنی اہمیت کو کھو دینے کا نام ہے سقیفہ. ایک ایک کے گھر، جب تک معصومہ زندہ رہی ہیں مولا کائنات ایک ایک کے گھر گئے ہیں، ہر جگہ جواب یہی ملتا تھا حق تو تمہارا ہے لیکن اس وقت حالات سازگار نہیں ہیں. کوئی ساتھ دینے کے لیے علی کا نہ آیا، کوئی اصل ذمہ دار قرآن، شارح قرآن، مجری قرآن کا ساتھ دینے نہ آیا. پہلا انحراف ہوا. البتہ ابھی نقشے کو مٹانا اتنا آسان نہیں تھا، ابھی نقشے کو مٹانا آسان نہیں تھا، لہذا نقشے میں زیادہ تبدیلی نہیں کی گئی. نقشہ وہی ہے، ڈیزائن وہی ہے جو پیغمبر کے زمانے میں تھا، اسے نہیں چھیڑا جا رہا. آہستہ آہستہ بعض دفعہ معاشرے کو آزمانے کے لیے کچھ چیزیں کی بھی جاتی تھیں، یہاں تک کہ پہلا دور ختم ہوا، دوسرا دور جب شروع ہوا، اصل اٹیک جو ہے نقشے کے اوپر، ڈیزائن کے اوپر، دوسرے دور سے شروع ہوا. ایسا نہیں کہ پہلے دور میں کچھ نہیں ہوا، نہیں، پہلے دور کی میں تطہیر نہیں کہنا کرنا چاہتا، لیکن ابھی اتنا نہیں، یہاں تک کہ شروع ہوتا ہے دوسرا دور. اب یہاں کے اوپر باقاعدہ وہ جو روح اسلام ہے، کل میں نے عرض کیا تھا روح اسلام کیا ہے، عدل ہے، سماجی انصاف روح اسلام ہے. اسلام کی نگاہ میں انسان سب برابر ہیں، عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کوئی برتری نہیں. برتری ہے تو تقوی کے ذریعے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ پرہیزگار، جو تم میں قانون کا زیادہ احترام کرنے والا ہے، اسی کو جو ہے برتری حاصل ہے، اور کوئی برتری نہیں. مساوات، برابری، عدل، سماجی انصاف، یہ روح اسلام ہے. لیقوم الناس بالقسط، قرآن، انبیاء آئے ہیں اسی لیے. دوسرے دور میں عرب اور عجم کی تفریق شروع ہو گئی. ایسی تفریق شروع ہوئی کہ اس کو معاویہ نے جب زیاد کو خط لکھا ہے تو اس کو سنت عمر لکھا ہے. مسعودی میں اٹھا کر پڑھ لیں آپ، اس کو جو لکھا ہے انہوں نے وہاں کے اوپر. چنانچہ جس وقت معاویہ نے زیاد کو خط لکھا ہے، ابن زیاد کا باپ، گورنر بنا کے بھیجا، اسے خط لکھا ہے کہ تم اپنے علاقے میں سنت عمر کے مطابق عمل کرنا. اور کیا ہے ان کی سنت، اسے سنیں، سنت کو سنیں کہ ہے کیا. انہوں نے کہا دیکھو، عجمیوں کو کبھی برتری نہ ملنے پائے جیسا کہ ان کے زمانے میں کیا گیا تھا. عجمیوں کو شہر میں نہ رہنے دیا جائے، مدینے سے باہر، شہروں سے باہر رکھا جائے، ان سے لڑکیاں لی جائیں، انہیں دی نہ جائیں. اگر نماز جماعت پڑھانا ہو، عجب مسلمان مامون تو بن سکتے ہیں، امام نہیں بن سکتے. جہاں تک ہو سکے پہلی صف میں کسی عجمی کو مت آنے دینا. قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انہیں پہلی صف میں نہ آنے دینا. مسلمان ہو گئے ہیں، لشکر اسلام میں شامل ہیں، سرحدوں پہ لڑنے کے لیے بھیج دینا، شہروں کا حکمراں نہ بنانا ان کو کبھی. جرجی زیدان اپنی کتاب تاریخ تمدن میں لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو عربی اور عجمی کی تفریق ہوئی ہے وہ دوسرے دور میں ہوئی. اور جہاں تک کہا گیا کہ دیکھو بڑی عیب کی بات ہے کہ عرب عرب کو اسیر بنائے، اسیر ہی بنانے کا شوق ہے تو عجم موجود ہے. اتنا بڑا عجمی علاقہ اللہ نے ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ ہم انہیں اسیر بنائیں، ہم انہیں غلام بنائیں، غلام بنا کر کے لائیں. تو اسلام کی جو پہلی بنیاد تھی اسے کھوکھلا کیا گیا. قرآن کی آیت قرآن سے نہیں نکالی گئی، قرآن میں تحریف نہیں، نقشہ نہیں بدلا ہے، نقشہ وہی ہے. ڈیزائن میں اگر لکھا گیا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسلامی معاشرے، اسلامی سماج کی اساس اور بنیاد ہی ہے کہ وہاں پر سارے انسان برابر ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کو عجم کے اوپر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے، سارے بندے اللہ کے ہیں، سب ایک جیسے ہیں، اگر برتری ہے تو تقوی کے ذریعے، خاندانی پیدائشی قبیلے کے عنوان سے کوئی برتری نہیں ہے، ڈیزائن جو کیا گیا تھا سماج کو وہ اس عنوان سے، وہ آج بھی قرآن میں موجود، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن جب اس کو نافذ کرنے کی باری آئی، کیونکہ قانون کتنا ہی اچھا بنا لیں اگر اسے نافذ نہ کیا جائے تو بیکار ہو جاتا ہے، جب قانون کو نافذ کرنے کی باری آئی تو جو قانون کا نافذ کرنے والا بنا بیٹھا ہے، نفاذ قانون کا جو ذمہ دار ہے، اس کا حکم ہی آ رہا ہے، اس کا فرمان ہی آ رہا ہے، کسی بھی عجمی، چنانچہ دوسرے دور خلافت میں سارے عجمیوں کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا، ایک صرف رہ گیا تھا ابو لولو، ایک رہ گیا تھا عجمی، ابو لولو رہ گیا تھا، اسے بھی عربی کی سفارش پر رکھا گیا، یعنی وہ عرب کفیل بنا تھا ان کا، بھائی جو آج بھی ہوتا ہے نا، کفیل بنا، اس لیے کہ بڑا ہنرمند تھا، بہترین یہ جو ہے پینٹر، بہترین جو ہے کارپینٹر، بہترین آہنگر، مغیرہ ابن شعبہ نے جو بنی امیہ کی اہم فرد اور ان کا بڑا قریبی دوست، اس نے اجازت لی تھی کہ ان کے رہنے کے لیے، اور اس کے بدلے میں اس کو روزانہ 2 درہم دینا پڑتا تھا، 2 درہم روزانہ، بہت بھاری رقم تھی اس زمانے کے لحاظ سے، اس نے آ کر کے شکایت بھی کی کہ مغیرہ ہم سے اتنی بھاری رقم لیتے ہیں، آپ انصاف کیجئے، ان کا تم کیا کیا کام جانتے ہو، کہا یہ کام جانتے ہیں، کبھی یہ دیکھتے ہوئے بھاری رقم نہیں، ٹھیک کرتے ہیں مغیرہ، ایک ابو لولو کے علاوہ کوئی نہیں رہ گیا، سب کو مدینے سے نکال باہر کر دیا کہ یہ عجمی ہیں، تو کہا گیا ان سے لڑکیاں لینا، لڑکی انہیں دینا نہیں، اگر فرض کیجئے کہ کسی کا باپ یا کسی کی ماں، کسی کی ماں اگر عجمی ہے، کیونکہ ان سے جو ہے یہ جو ہے لڑکیاں لیتے تھے، اس عجمی کی ماں کے پاس کچھ مال و دولت ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اسے میراث، اس کی میراث عرب کو ملے گی، لیکن عرب کی میراث کسی عجمی کو نہیں ملے گی، یہ سارے قوانین ہیں جو دور دوم میں اجرا ہوئے، عدل کی بنیادوں کو منہدم کرنے کا کام شروع ہوا، اس کے بعد کل میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ساری حکومتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی پارٹی کے افراد کو، اپنی پارٹی کے کارکنوں کو، اپنی پارٹی کے جو ہے ورکروں کو کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے، اور کچھ جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ ورکروں کو چھوٹ نہیں دی جاتی ہے لیکن خاندان والوں کو چھوٹ ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان والوں کو بھی چھوٹ نہیں دی جاتی لیکن ہاں اپنے لیے چھوٹ ہوتی ہے، مولا کائنات کا وہ دور حکومت تھا، نہ پارٹی والوں کو چھوٹ، نہ خاندان والوں کو چھوٹ، نہ خود کے لیے چھوٹ، تینوں نمونے کل پیش کر چکا تھا مولا کے زمانے کا، آپ کو یہ جو ہے وہ نجاشی کا کل کا واقعہ یاد ہوگا، یہ جیسے ہی اگرچہ مداح علی ہے، قصیدہ خان علی ہے، دوست علی ہے، لیکن اس نے اگر جرم کیا تو مولا نے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ ہمارا دوست ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، سزا دی اسے، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ علی کے چاہنے والے جانتے تھے کہ بہرحال ہو جاتی ہے لغزشیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کس سے غلطی نہیں ہوتی ہے، جس سے غلطی نہ ہو وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اڑ جائے وہ شیطان، اور جو غلطی کر کے اعتراف گناہ کر لے وہ انسان، غلطی کر کے اعتراف گناہ، اب چاہے وہ گناہ ہو چاہے ترک اولا ہو، آدم سے ترک اولا ہی تو ہوا تھا نا، کتنا روئے، کتنا توبہ کیا، کتنا شرمندہ ہوئے، تو آدم سے ترک اولا ہوا جو معصوم تھے، ہم انسانوں سے یہ جو ہے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن انسان وہی ہے جو پلٹ آئے، توبہ کا معنی ہی واپسی ہے نا، توبہ کا معنی ہے واپس آنا، اور توبہ کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، انسان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، دونوں کے لیے، اللہ بھی توبہ کرتا ہے، انسان بھی توبہ کرتا ہے، دونوں کا معنی ہے واپس آنا، انسان جب توبہ کرتا ہے تو گناہ سے واپس لوٹتا ہے، اور خدا جب توبہ کرتا ہے تو رحمت کی طرف پلٹ کے آتا ہے، آپ قرآن میں اکثر پڑھیں گے تاب اللہ علیہ. تو انسان ترجمہ جب پڑھتے اللہ نے توبہ کیا, لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ کیا ہے توبہ کرے گا. تو توبہ کا معنی ہے واپسی, توبہ کا معنی ہے پلٹ کے آنا. ہم نکلے گئے گناہ کی طرف, جھوٹ بولا, غیبت کی, تہمت لگائی, اس کے بعد شرمندگی کا ایسا پلٹ آئے اب نہ کریں گے, یہ ہماری توبہ. جب ہم نے گناہ کیا تو اللہ نے اپنی رحمتوں کو ہم سے دور کر لیا, اللہ نے اپنی رحمتوں کو ہم سے دور کر لیا, اب اسے رحمت سے نہ نوازیں گے, اب اسے عذاب جہنم میں جو ہے مبتلا کریں گے, اب نعمت نہیں عذاب کا یہ حقدار ہوگا. جب ہم نے توبہ کیا تو خدا پھر پلٹا. لہذا توبہ ہمارے لیے بھی, توبہ اللہ کے لیے بھی. تو عزیزو فرشتے غلطی کرتے ہی نہیں, اور شیطان غلطی کر کے اڑ گیا. تو جو غلطی کر کے اڑ جائے توبہ نہ کرے وہ شیطان, جو غلطی کرے ہی نہیں وہ فرشتہ, جو غلطی کر کے پشیمان ہو کر کے توبہ کر لے اسے انسان کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر. تو روح اسلام, روح دین, مولا کے پاس جانے والے, مولا کی حکومت کا زمانہ, خود مزاج مولا جانتے تھے, لغزش ہو گئی. وہ علی کا کردار کہ اگر جرم ہوا ہے تو سزا ملے گی, چاہے کوئی ہو, اپنا ہو, پرایا ہو, بیگانہ ہو, کوئی بھی ہو. اور یہ علی کے چاہنے والوں کا کردار, اب غلطی ہو گئی ہے تو پولیس نہیں آئے گی ہمارے پیچھے, ہم خود عدالت میں جا کے حاضر ہو جائیں گے کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر یہاں سزا مل گئی تو وہاں بچ جائیں گے. اگر یہاں اسلامی عدالت نے سزا جاری کر دی تو وہاں سزا نہیں ملے گی. یہاں والعیاذ باللہ شراب بھی تھی, کوڑے لگ گئے, وہاں نہیں. یہاں زنا کیا تھا, کوڑے لگ گئے, وہاں نہیں. یہاں چوری کیا تھا, ہاتھ کٹ گیا, وہاں سزا نہیں ہے. عقل مند انسان حساب لگاتا ہے نا, کم تر سزا کو قبول کر لیتا ہے زیادہ سے بچنے کے لیے. جرم ہو گیا, معرفت ہے دل میں, ایمان ہے, معرفت ہے, علی کا چاہنے والا ہے, جانتا ہے جب جرم ہوا ہے تو سزا تو ملے گی. تو کیا بہتر کہ کم تر سزا میں کام چلا لے. کہنا بعض لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے, یہ ہے شارٹ کٹ, یہ شارٹ کٹ ہے. ایک علی کا چاہنے والا ہے, اس نے چوری کی ہے, چوری کر لی ہے, چوری کی سزا ہے اسلام میں. ایک تو یہ تھا کہ پولیس اس کو پکڑتی, عدالت میں لے جاتی, گواہ بلائے جاتے, یہ بھی اڑ جاتا ہم نے نہیں کیا, وکیل رکھ لیتا, اور وکیل یہ جو ہے مسلمہ مجرم کو بالکل بری کرا لیتی. ہوتا ہے نا, اچھے وکیل کا کمال کیا ہے, بے گناہ کو آزاد کرا لینا. نہیں, یہ اچھے وکیل کا کام تھوڑی ہے. اچھا وکیل تو وہ ہے جو قاتل کو تختہ دار سے آزادی دلا دے, اور تھوڑا اور اچھا ہوا تو یہ جو ہے بے گناہ کو تختہ دار پہ چڑھوا دے. تو یہاں پر گرفتاری, مقدمہ, وکیل نہیں, خود ہی حاضر ہو گیا. یا علی طہرنی, مولا مجھے پاک کر دیجئے, میں ناپاک ہو گیا ہوں, میرے گناہ کیا ہے. انسان مسجود ملائکہ ہے, ملائکہ جسے سجدہ کریں وہ ملائکہ جن سے غلطی ہوتی نہیں ہے, وہ ملائکہ سجدہ کرے اس انسان کا جو انسان غلطی کرے. جب غلطی کیا تو آلودہ ہو گئے, طہرنی, مولا مجھے پاکیزہ بنا دیجئے. خوب, اسلام کے قانون کے مطابق چور کی انگلیاں کٹ گئیں, خود سے آیا, انگلی کٹ گئی. اب کچھ تھے جو علی کے دشمن تھے اور موقع کی تاک میں لگے تھے, تو کیسے علی کے ساتھیوں کو علی سے دور کریں. تاک میں آج بھی تاک میں لگے رہتے ہیں, کیسے نوجوانوں کو دین سے دور کیا جائے, کیسے نوجوانوں کو اسلام سے جو ہے منحرف کیا جائے, کس طرح سے ان کو حق سے جو ہے ورگلا دیا جائے. طرح طرح کے جو ہے پروپیگنڈے ہوتے رہتے ہیں. تاک میں کھڑا ہوا, اس سے بہتر کون سا موقع ہے. کسی کو کسی سے دور کرنے کا اس سے بہتر کون سا موقع ہوتا ہے کہ جب اس نے سزا دی ہوئی ہے. ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، خون ٹپک رہا ہے، آیا عجب نام ہے اس شخص کا بھی، اس دشمن علی کا نام سنیے گا، ابن کوا، کوے کی اولاد، ابن کوا، ابن کوا آیا، کہ کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ کو، سب دیکھ رہا ہے، پورا جانتا ہے کیا ہوا ہے، زخم میں جو ہے نمک چھڑکنے آیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ زخم کس کے ہاتھ میں ہے، علی کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں ہے، علی کا چاہنے والا جو ہے زخم لگے، زخم لگے، تلواریں چلیں، سر کٹ جائے، لیکن عشق علی اور فضائل علی سے باز نہیں آتا، فضائل ابھی جو ہے میسم کی مثال سامنے نہیں نہ آئی تھی، گیا قریب میں، کہا یہ کیا ہوا ہے، کس نے، کیا ہوگا، کہا ہاتھ کٹ گئے، کیسے، کہا علی نے کاٹے، نہیں نہیں کہتا علی نے کاٹے، کہا کیا ہوا، کہا ہاتھ کٹ گئے، کس نے کاٹے، ایک جواب تو تھا علی نے، اور اگر جلا بھونا جواب ہوتا تو کچھ اور بھی ہوتا ساتھ میں اضافہ، آپ سنیں علی کے چاہنے والوں کے جذبات کو دیکھیں، ان کے یہ جو حق ہے علی کے چاہنے والوں کے قلبی کیفیات کو دیکھیں، کس حد تک عشق علی ہے، مفادات میں، مفادات کی خاطر وہ علی سے محبت نہیں کرتے، علی سے مطلق محبت کرتے ہیں، کا پوچھتا ہے کس نے ہاتھ کاٹے، قطع یمینی سید الوسیین قائد غر المحجلین یاسوب الدین امیر المومنین الشجاع الوسی الہادی جہجا مصادم الابطال المنتقم من الجہال علی بن ابی طالب، عزیزو دروازہ، دروازے تک مجمع پہنچ چکا ہے، دروازہ انہوں نے اب کھول بھی دیا ہے، باہر کافی ٹھنڈک ہے، جو مومنین کھڑے ہوئے ہیں تھوڑا سا آپ لوگ زحمت اور کریں، ایک سلوات پڑھ کر کے آگے چلے آئیں، آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا سمٹ کر کے بیٹھ جائیں، تکلیف تو یقیناً ہوگی آپ لوگوں کو، لیکن جو بیچارے باہر سردی میں کھڑے ہوئے ہیں ان کا خیال کیجیے، ایک اور سلوات پڑھیں محمد و آل محمد، یہ کردار علی، یہ کردار علی یعنی اسلام، علی کا ہر عمل تفسیر اسلام ہے، مفسر اسلام ہے علی، علی کا عمل یعنی جو ڈیزائن اللہ نے اس سماج کے لیے بنایا ہے، جو سوشل انجینئرنگ ہے پروردگار کی، وہ یہ جرم کوئی بھی کرے، اگر مجرم ہے تو یہ نہ دیکھا جائے گا، اپنا ہے، پرایا ہے، بیگانہ ہے، کوئی بھی ہے، اب دیکھیں کہ کیسے انحراف شروع ہوا، دوسرا دور خلافت ہے، کس طرح سے، دوسرے دور خلافت میں عام طور سے مشہور ہے کہ بہت سخت تھے، وہ سختی ان کی مشہور ہے، بہت سخت تھے، ایک ایک سے حساب لیتے تھے، لیا ہے حساب، اب ہو رہا ہے کہ وہ کیا پٹائی کی ہے، انہوں نے بحرین کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، انہوں نے بھی ہاتھ صاف کیا، اس کے بعد اتنے معتبر راوی ہیں کہ ساری روایتیں انہیں سے لی جاتی ہیں، یہ بھی خیال نہ کیا کہ کس نے پیٹا ہے ان کو، اب نہیں معلوم پیٹنے والا گنہگار ہے یا پٹنے والا، نہیں پتا مجھے، بہرحال بڑے سخت مزاج تھے، سخت مزاجی سب کے ساتھ تھی، یا دیکھ دیکھ کر کے اپنے اور پرائے کے تفریق کے ساتھ، یہی مغیرہ ابن شعبہ جن کے بعد ابھی میں نے بیان کی، جن کی سفارش سے ابو لولو کو رکھا گیا تھا مدینے میں، مغیرہ ابن شعبہ پر یہ جو ہے زنا کا الزام لگا، زنا کیا ہے مغیرہ نے، شرعی شہادتیں بھی قائم ہو گئیں، جرم ثابت ہے، لیکن مغیرہ سے جو کہ بڑا گہرا یارانہ ہے، حکومتی حربے استعمال کیے گئے، لالچیں دی گئیں، دھمکیاں دی گئیں، گواہوں کی تعداد گھٹائی گئی، انہیں توڑا گیا، نتیجے میں مجرم کو سزا دینے کے بجائے گواہوں کو سزا دی گئی کہ تمہارے آنکھ کیوں تھی، اندھے کیوں نہیں ہو گئے تم، یہاں نجاشی اپنے شاعر کو سزا، وہ چاہنے والا آیا اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، نجاشی خفا ہو کے جاتے ہیں چلے جائیں۔ یا مغیرہ ابن شعبہ کو گورنروں کا حساب کتاب بڑی سختی سے لیا کرتے تھے، موصوف ہے ان کی تاریخوں میں ملتا ہے، اور اسی کو بنایا جاتا ہے کہ بڑا عادلانہ نظام تھا ان کا، لیکن وہ تاریخ کا ایک ورق دیکھا جاتا ہے، دوسرا ورق چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک ورق دیکھا گیا، ہاں عام گورنروں کے ساتھ سختی ہے، لیکن جو اپنے خاص ہیں، ابو سفیان شام سے پلٹ کے آئے ہیں، بیٹا گورنر ہے وہاں پر، گورنر بنا بھی انہی کے دور میں، گورنر بنا بھی انہی کے دور میں۔ ابو سفیان کا بڑا عجیب حساب ہے، جس وقت آن حضرت کے انتقال کے بعد مولا کائنات خلافت سے محروم ہوئے اور خلافت بنی تیم میں آئی، ابو سفیان نے جھنڈا بلند کیا علی کی حمایت کا، علی کی حمایت کا پہلا جھنڈا جو بلند ہوا ہے۔ آئے ابو سفیان عباس کے پاس، رسول کے چچا، کیا بیٹھے دیکھتے ہو، کیا تماشا دیکھ رہے ہو، خلافت عبد مناف کے خاندان سے باہر چلی گئی۔ اب جب عبد مناف کہتے ہیں تو امیہ اور ہاشم دونوں آ جائیں گے نا ساتھ میں، جا کے وہاں سے جوڑا جہاں دونوں کنیکشن ملتا ہے۔ عبد مناف کے خاندان سے باہر چلی گئی، بنی طیب میں چلی گئی ہے۔ کیا خاموش بیٹھے دیکھ رہے ہو، انی لارا عجاجتن لا یطفئها الا الدم، میں کیسے طوفان کو دیکھ رہا ہوں کہ طوفان کو سے صرف خون کے ذریعے نپٹا جا سکتا ہے۔ علی کو ان کا حق ملنا چاہیے، اتنی مؤثر تقریر کی کہ عباس بھی پگھل گئے، اور لے کر کے آئے مولا کائنات کے پاس ابو سفیان کو۔ ابو سفیان آیا اور یہ تجویز رکھی گئی، کلی خاموش کیوں بیٹھے ہو، ساتھی چاہیے ہم دیں گے، انصار چاہیے، جن کے گھر گھر گئے انہوں نے ساتھ نہ دیا، ہم ساتھ دیں گے، مدینے کی گلیوں کو سواروں سے بھر دیں گے، اٹھو اپنے حق کے لیے۔ اچھا مولا کی نگاہیں تو بڑی عمیق ہیں نا، تو ایک مومن کی نگاہ وہ ہوتی ہے کہ جو بھانپ جاتا ہے، اتقو من فراست المومن، مومن ذہین ہوتا ہے، زیرک ہوتا ہے، پردے کے پیچھے کیا گزر رہی ہے اسے سمجھتا ہے۔ ابو سفیان کو حق سے کیا رشتہ؟ اچھا ابو سفیان کا نعرہ کیا ہے؟ نعرہ یہ نہیں کہ اللہ نے علی کو بنایا ہے، نعرہ یہ ہے کہ بنی عبد مناف سے خلافت نکل کر کے بنی تیم میں چلی گئی، وہی بنی جسے مٹانے کے لیے اسلام آیا ہے۔ اسلام عصبیت اور قبیلوں کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ بنی فلا نہیں، دیکھو حقدار کون ہے۔ ابو سفیان کا نعرہ یہ نہیں ہے، جس چیز کو اسلام کچلنے آیا ہے اسی کو بیس بنا رہا ہے ابو سفیان۔ مولا کائنات نے کہا یہ بتا کہ تو حق کا طرفدار کیسے ہو گیا۔ اس وقت کے جو حالات ہیں، زیادہ موقع نہیں ہے کہ میں اس زمانے کے حالات کو پیش کروں کہ ایران اور روم کے بارڈر پر کیا گزر رہی تھی۔ یہ دو طاقتیں وہ تھیں جنہیں پیغمبر چیلنج کر چکے تھے، اپنا قاصد بھیج چکے تھے، یہ جو ہے روم بھی بھیجا تھا، ایران بھی بھیجا، دونوں جو ہے یہ سپر پاورز ہیں، یہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مدینے کے اندر آپس میں رسہ کشی شروع ہو، خونریزی شروع ہو، اور وہ حملہ کر کے اسلام کو ختم کر دے۔ عجب نہیں کہ ابو سفیان انہی کا نمائندہ رہا ہو، جس طاقت کا مدینے کو ہم سواروں سے بھر دیں گے، سوار کہاں سے لائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو ان کا نمائندہ رہا ہو۔ علی کی نگاہیں بھاپ گئیں اور مولا کائنات نے تقریر آ کر کہ وہ کہہ رہا ہے میں ایسے طوفان کو دیکھ رہا ہوں جس کو صرف خون کے ذریعے سے دبایا جا سکتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن الہدایہ، فتنوں کی موجوں کا سینہ چاک کر دو سفینہ ہدایت کے ذریعے۔ عرجوا عن المنافرہ وضعوا تیجان المفاخرہ، یہ جو ہے بنی فلاں کا جو فخر اور مباحات کا تاج ہے اسے سر سے اتار پھینکو۔ تو دور اول میں، ابتدا میں، ابو سفیان علی کے دروازے پر جب وہاں سے ٹھکرایا گیا تو موجودہ حکومت سے رابطہ قائم کیا، اور رابطہ اتنا مضبوط ہو گیا. آپ کیا کیا معاہدے ہیں ساری باتیں تو تاریخ میں نہیں ملتی ہیں, لیکن کچھ انسان حالات سے اندازہ لگاتا ہے کیا گفتگو ہوئی, کیا بات چیت ہوئی کہ دور دوم میں ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو شام کا گورنر بنا دیا گیا. سب سے زرخیز علاقہ, کون سا ایسا امتیاز تھا معاویہ کے پاس جو دوسروں کے پاس نہیں تھا, ان کو محروم رکھا گیا. معاویہ شام میں حاکم ہے, ابو سفیان وہاں گیا ہوا ہے. ابو ہریرہ کی پٹائی ہوئی کہ انہوں نے بیت المال میں خرد برد کیا تھا, یہ اتنا یاد رہے. ابو سفیان پلٹ کے آیا ہے, خلیفہ کے پاس آیا ملنے کے لیے. خلیفہ نے کہا بھائی وہ جو شام سے مال ٹال لائے ہو اس میں ہمارا بھی حصہ ہے یا نہیں ہے, تاریخی آپ کو بھی اٹھا کر کے دیکھیں اس میں ہمارا بھی حصہ ہے یا نہیں ہے. شیعہ تاریخ سے نہیں پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں وہاں سے تو کچھ نہیں ملا, وہاں سے میں خالی ہاتھ آیا ہوں. خالی ہاتھ آئے ہو, جاسوسی کا نظام کافی تیز تھا, خالی ہاتھ آئے ہو کہاں, وہاں سے کچھ نہیں ملا. جو انگوٹھی ابو سفیان پہنے تھا انہوں نے انگوٹھی انگلی سے اتار لی اور اتار کے اپنے غلام کو دی کہ جاؤ ہند کے پاس, ہند تو معلوم ہے نا, جاؤ ہند کے پاس اور یہ انگوٹھی دکھا کے کہنا کہ ابو سفیان نے کہا ہے جو دونوں تھیلے میں شام سے لایا ہوں اسے بھیج دو. غلام انگوٹھی لے کر کے گیا, ہند کو دکھایا اور کہا یہ پیغام ہے ان کا, دونوں تھیلے مانگے ہیں, انہوں دونوں تھیلے اٹھا کے دے دیے کیونکہ انگوٹھی پہچان تھی, علامت تھی. دونوں تھیلے آگے 10,000 درہم, 10,000 درہم تھیلے کے اندر, کہا یہ کہاں سے آئے. اس کے بعد خلیفہ نے حکم دیا کہ تھیلے کو بیت المال میں جمع کر دیا جائے, ضبط ہو گیا. اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ 10,000 درہم یا معاویہ کی اپنی جائز رقم تھی جو اس نے اپنے باپ کو گفٹ دیا تھا, یا بیت المال سے لوٹا ہوا مال تھا. اگر معاویہ کی اپنی ذاتی رقم تو آپ ضبط کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیا کسی بیٹے کو اپنے باپ کو یہ جو ہے گفٹ دینے کا حق نہیں ہے؟ آپ یہاں کما رہے ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے, اپنے باپ کو آپ 10,000, 20,000, 50,000 ڈالر دے دیں, جرم ہے؟ ہو سکتا ہے امریکہ کے قانون کے لحاظ سے اتنی بڑی مقدار میں پیسہ نکالنا جرم ہو, لیکن اگر آپ کے والد امریکہ ہی میں ہیں اور آپ نے اپنے والد کو اپنی جائز کمائی, حلال کمائی سے جس کا ٹیکس وغیرہ دے چکے تھے, اس کمائی سے آپ نے $1,00,000 کا چیک ان کو دے دیا, تو کیا یہ امریکن حکومت اسے چھین لے گی, ضبط کر لے گی؟ ہم تو الٹا ہی سمجھتے ہیں, بلکہ شاید اخباروں میں آپ کا نام بھی آئے گا کہ آج کے زمانے میں بھی ایسے بیٹے ہیں. یہاں کا تو بہت بڑا بحران ہے نا, آج کے زمانے میں بھی ایسے بیٹے ہیں جو اپنے باپ کو یاد رکھتے ہیں. اگر جائز کمائی تھی تو پیسہ ضبط کرنے کا حق کہاں سے ہوا, اور اگر ناجائز کمائی تھی, انہوں نے بیت المال سے لوٹا تھا اس لیے آپ نے ضبط کر لیا پیسہ, تو جس نے لوٹا تھا اس کو کیا سزا ملی؟ جس نے لوٹا تھا اسے کیا سزا دی گئی؟ آپ تو اتنے سخت ہیں, ابو ہریرہ کو لہولہان کر دیا پیٹ پیٹ کر کے, کیونکہ بیت المال میں ناجائز تصرف کیا تھا انہوں نے. یہاں جب ثبوت موجود ہے آپ نے پیسے کو ضبط بھی کر لیا, تو یہ بتائیے کہ معاویہ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا, سوائے اس کے کہ معاویہ اپنا تھا. یہاں کے اوپر انصاف دوسروں کے ساتھ کیا جاتا ہے, اپنے جہاں اپنا معاملہ آ جاتا ہے وہ نہیں. جبکہ اسلام کے اندر میں نے مولا کائنات کے زمانے کے نمونے پیش کیے جو اصل اسلام تھا, یہ تقاضائے عدلی ہے, مجرم کوئی بھی ہو اگر اب ہریرہ بیت المال میں خرد برد کرتے ہیں وہ سزا کے مستحق ہیں, تو اگر معاویہ نے کیا ہے اسے کہاں سے چھوڑا جا سکتا ہے؟ یہ دوسرے دور میں عدل اسلامی کی دھجیاں اڑانے کا جو آغاز ہوا اوج پہ پہنچا تیسرے دور میں, اور معاویہ اور یزید کے درمیان کے دوران تک اس کی حد ہو گئی. عدل اسلامی کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی یزید نے. یہ وہ موقع ہے جب حسین کہتے ہیں کہ ان کان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی, کہ دین اس طرح سے مٹ رہا ہے, دین اس طرح سے پامال ہو رہا ہے, دین اس طرح سے ختم ہو رہا ہے. اب اس دین کو بچانے کے لیے, چونکہ اب اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی گئی ہے, اگر اسے بچانے کے لیے اقدام نہ کیا گیا تو پھر دین نام کی کوئی چیز باقی نہ رہ جائے گی. اب نہ انجینئر باقی رہے گا, نہ یہ جو ہے ڈیزائن باقی رہے گی, کیونکہ معاملہ وہاں تک پہنچ چکا تھا کہ اب تو ڈیزائن کا بھی مذاق اڑایا جانے لگا تھا. یزید بھرے دربار میں کہتا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا جا خبر ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے تو حکومت کا کھلواڑ کیا تھا, کہاں کی وحی, کہاں کا قرآن, کہاں کی قیامت, کچھ نہیں تھا. اب جرأت اتنی بڑھ گئی 50 سال کے بعد, یہ وہ موقع ہے جہاں حسین کہتے ہیں کہ اب میں چین سے بیٹھ نہیں سکتا. اس دین کو بچانے کے لیے حسین ابن علی اب مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, اپنی قربانی دینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. اور حسین اکیلے نہیں ہیں, حسین اپنے ساتھ ایسے ایسے جانباز لے کر کے آئے ہیں, ایسے ایسے گوہر لے کر کے آئے ہیں کہ جب حسین کہتے ہیں چلے جاؤ, یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں, انہیں تم سے کوئی واسطہ نہیں, تم ہمیں چھوڑ کے اگر جانا چاہو گے تو خوش ہوں گے کہ اچھا ہوا فرزند زہرا اکیلا رہ گیا. حسین کے جواب میں اپنی جگہ سے اٹھنے کے بجائے تلوار نکال کے لوگ اپنے گلوں پہ رکھ لیتے ہیں, مولا کب تک امتحان. ایسے جابازوں کو حسین لے کر کے آئے ہیں جو ایک دوسرے کو دادے شجاعت دے رہے ہیں, جو ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں کہ کل کون سا دن ہے. شب عاشور, ایک دفعہ زہیر کا سامنا عباس علمدار سے ہو گیا. زہیر کہتے عباس تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری پیدائش کس لیے ہوئی ہے؟ زہیر عباس کو علی اور عقیل کی گفتگو سناتے ہیں کہ زہیر ایک دن علی نے جب عقیل کو دیکھا کہا بھیا کسی شجاع خاندان کا پتہ بتائیے. کہا کیوں علی؟ کہا چاہتا ہوں ایک ایسی شجاع خاتون سے شادی کروں جس سے ایک بہادر بچہ پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. عباس تمہاری پیدائش کل ہی کے دن کے لیے. یہ سننا تھا ایک دفعہ شیر نے انگڑائی لی, کہا اتشجعونی یا زہیر, اے زہیر تو مجھے شجاعت یاد دلا رہے ہو, ارے صبح ہونے تو دو, پھر دیکھنا کہ علی کا لال کیسی شجاعت کے جوہر دکھاتا ہے. اللہ اکبر. عزیزو, عباس کے وجود میں دو چیزیں شامل ہیں, ایک علی کا لہو, دوسرے ام البنین کا دودھ. لیکن افسوس کہ علی کے لہو کو اپنا اثر دکھانے کا موقع ہی نہ ملا. پورا عباس جو نظر آتا ہے وہ ام البنین کا عباس نظر آتا ہے. میں نے جملہ کیوں کہا ہے؟ جس وقت ام البنین بیاہ کے علی کے گھر میں آئی ہیں, آ کر کے پہلے چوکھٹ پہ سجدہ کیا, پھلنے والے تیرا شکر تو نے اس گھر میں پہنچایا جہاں سیدہ فاطمہ جیسی عظیم خاتون رہا کرتی تھی. اس کے بعد جب گھر میں داخل ہوئی ہیں, اب ام البنین کون ہیں؟ حسنین کی ماں کا درجہ حاصل ہو گیا نا انہیں. آنے کے بعد ایک ہاتھ حسین کے پیروں پہ رکھا, ایک ہاتھ حسن کے قدموں پہ رکھا. شہزادوں, ماں نہیں کنیز بن کے آئی ہوں. ہمیں اسی جملے کی گونج عباس کی پوری زندگی میں نظر آتی ہے. کبھی اپنے کو بھائی نہ سمجھا, ہمیشہ غلام. عزیزو, بس ایک جھلک, جب شب عاشور ہمارے ساتھ سے حسین کی ملاقات طے ہوئی ہے, طے یہ ہے کہ حسین اور عمر سعد دونوں اکیلے اکیلے ملیں گے. ملاقات کے لیے جب حسین چلے, یہ تھا کہ عمر سعد اکیلا آئے گا, اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہوگا, اور حسین کے ساتھ حسین کا بیٹا. حسین علی اکبر کو لے کر جب ملاقات کے لیے چلے ہیں تو پیچھے پیچھے ابو الفضل عباس بھی چل رہے ہیں. حسین نے جب محسوس کیا کہ بھائی عباس آ رہے ہیں تو رک گئے.
کہا بھیا میں تمہیں روک تو نہیں سکتا لیکن میرے بھائی آج طے یہی پایا ہے, ہم تنا ملیں گے, میرے ساتھ میرا بیٹا, اس کے ساتھ اس کا بیٹا, لہذا میرے بھیا یہی رک جاؤ. ایک دفعہ عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا میں بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا لیکن بھیا ذرا عمر صاحب کے پیچھے تو دیکھیے, ارے اس کے پیچھے پیچھے اس کا غلام چلا رہا ہے, اگر عمر صاحب کا غلام آ سکتا ہے تو آپ کا غلام عباس. ہمیشہ اپنے کو غلام سمجھا, جو جس نگاہوں کے سامنے آئی وہ ام البنین کے دودھ کی تاثیر, ہائے علی کا لہو, ہائے وہ جوش شجاعت, ایک دریا تھا جسے اس نے روانی نہ ملا. عباس کو کب سے انتظار تھا, دارالحمارا میں پہنچے مدینے میں تلوار نکالے, بھیا روک لو, غلام ہے نا, جو آقا کا حکم. جب فراج سے خیمے ہٹائے جانے لگے سوچا اب موقع, تلوار کو نکالا, بھیا عباس نے آم میں رکھ لو. عزیزو لڑ کر کے شجاعت دکھانا اور ہے, بفرے ہوئے جذبات پہ قابو پا لینا یہ ہے شجاعت. اب جب صبح عاشور آئی عباس نے کہا دکھاؤں گا علی کے لہو کی تاثیر, لیکن عباس کو اجازت نہیں ملتی ہے. جب سب کا جنازہ اٹھا چکے عباس, قاسم کا پامال جنازہ دیکھ لیا عباس نے, بہن زینب کے نونہالوں کو خون میں ڈوبا دیکھ لیا عباس نے, جب سب چلے گئے جب دفعہ شاید اب اجازت مل جائے, آئے اور آنے کے بعد حسین کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہتے بھیا, اب بتا بھیا کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, مقاتل میں نہیں ہے, ہر جگہ پر آقا ہی ملتا ہے, آقا غلام کو بھی اجازت. مولا کہتے بھیا عباس دیکھو جب کسی فوج کا علمدار مارا جاتا ہے تو فوج کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں, بھیا تم تو میرے فوج کے علمدار ہو, ہاتھ جوڑ کے کہا آقا ذرا مجھے وہ فوج تو دکھائیے جس کا میں علمدار. ارے حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, ساتھیوں سے میدان خالی ہو چکا, کہا اچھا بھیا اگر جانا چاہتے ہو تو میں روکوں گے نہیں, لیکن بھیا کچھ آواز سنائی دے رہی ہے خیمے سے, بچوں کی التش کی آواز سنائی دے رہی ہے نہیں بھیا, ارے جانے سے پہلے کچھ پانی کا انتظام کرتے جاؤ. اجرکم اللہ, ختم ہو رہا ہے محرم, ختم ہو رہا ہے محرم, جتنا پرسہ دینا ہے دے لیجئے. آئے عباس در خیمہ پر آواز دی سکینہ سکینہ, جیسے ہی سکینہ نے آواز سنی عباس کی دوڑی در خیمہ پہ آئی, سکینہ کے پیچھے پیچھے پیاسے بچے, کہا چچا جان خیر ہے یاد فرمایا, کہا بیٹا سکینہ لاؤ مشکیدہ لاؤ, بھیا نے پانی لانے کو کہا ہے, سکینہ دوڑی گئی لا کے مشکیدہ دیا, اب تو بچوں کو یقین ہو گیا عباس پانی لینے جا رہے ہیں, مشکیدے کو لیا علم سے باندھا لے کر کے آئے فرات کی طرف, 4000 پہرے دار بٹھائے گئے ہیں تیر انداز, کوئی فرات میں داخل نہ ہو سکے, اللہ رے شجاعت عباس, 4000 کے لشکر کو ہٹایا فرات میں داخل ہوئے, داخل ہونے کے بعد مقاتل میں ایک دفعہ عباس نے چلو میں پانی اٹھایا, دہن کے قریب گیا تھا ایک دفعہ عباس نے چلو سے پانی پھینک دیا, جو شیر عباس کی زبان پہ آئے ہیں, اے عباس ارے کیا تو حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتا ہے, ارے شریعت وفا کہاں گئی, حسین پیاسے اور تو پانی پی لے. اجرکم اللہ, عباس نے پانی نہ پیا, پانی کو پھینک دیا, مشکیدہ بھرا, اب عباس کی ساری کوشش یہی ہے کسی طرح سے پانی خیمے میں پہنچ جائے, عباس کو اپنی پرواہ نہیں ہے، بازو کٹتے ہیں تو کٹنے دو، تیر آتے ہیں تو آنے دو، ایک کوشش ہے بشکیدہ سکینہ محفوظ رہ جائے۔ عباس تیزی کی طرف خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، ایک ملون نے دائنے ہاتھ پہ تلوار ماری، ہاتھ کٹا، مشکیدے کو بائیں ہاتھ پہ لیا، مشکیدہ جب بائیں ہاتھ پر آیا، جب بایاں ہاتھ کٹا، شیر نے مشکیدے کا تسمہ اپنے دانتوں سے سنبھالا، کوشش ہے خیمے میں پہنچ جائے۔ ارے جب تک مشکیدہ سالم ہے، عباس کا رخ خیمے کی طرف، اچانک ایک تیر آیا، مشکیدے پہ لگا، پانی بہا، عباس کی امید ٹوٹی، گھوڑے کو روکا، اب آگے جا کے کیا کریں گے؟ عباس ابھی اسی عالم میں تھے، تین مصیبتیں ایک ساتھ آئیں، ایک تیر آیا عباس کی آنکھوں میں لگا، دوسرا عباس کے کلیجے میں، تیسرا عباس، تیسرا گرد عباس کے سر پہ پڑا۔ اب گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، حسین کو آواز دی، اے عزیزو، جب کوئی انسان بلندی سے زمین کی طرف آتا ہے، اپنے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے، یا علی فریاد، ارے عباس گھوڑے سے زمین پہ آ رہے ہیں، اگر ہاتھ ہوتے زمین پہ ٹیکتے، ارے کس طرح سے عباس زمین پہ آئے ہوں گے؟ اب عباس کا مرثیہ اگر سننا ہے، کسی شاعر سے مت سنیے، کسی خطیب سے مت سنیے، عباس کا مرثیہ اگر سننا ہے تو حسین سے سنیے۔ جیسے ہی آواز پہنچی، حسین نے کہا الان ان کا سارا دہری، اے میرے بھیا، رے میرے کمر ٹوٹ گئی، سیدانیاں جو چین سے سوتی تھی اب سو نہ سکیں گی۔ اجرکم اللہ، بس آخری جملہ اور مجلس تمام۔ حسین چلے، شیر کے سرحانے پہنچے، دیکھا شیر زمین پہ پڑا ہوا ہے، حسین گھوڑے سے اترے، عباس کے سرحانے بیٹھ گئے، حسین نے چاہا عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ لے، سب کا سر حسین نے رکھا تھا اپنے زانوں پہ نا، جیسے ہی عباس کے سر کو زانوں پہ رکھنا چاہا، عباس نے فوراً اپنا سر ہٹا لیا، کیوں بھیا، کیا آنے میں دیر ہو گئی؟ جواب دیا آقا، ارے مجھے یہ غم ستائے جا رہا ہے، وقت رخصت، سب کا سر آپ کے زانوں پر، ارے آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ اے عباس، ارے فکر نہ کرو، بقی سے ماں چل چکی ہے، جب آخری وقت ہوگا، ماں آغوش پھیلائے ہوئے، میرے لال آ میری آغوش میں آ جا۔ اللہ لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے، ہمیں توفیق عنایت فرما، ہم اسلامی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے نقشے کو بھی سمجھیں اور نقشے کے محافظین کو بھی سمجھیں، ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے توفیق کرامت فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، بہت سے لوگوں کے جو ہے مریض ہیں، ان سب کی شفا کے لیے بار الہ تمام مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ان کے ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانہ و انصارہ۔ ایک درخواست ہے سورہ فاتحہ کے مرحوم سید علی محمد کے لیے، ماتم حسین۔
سن کے ماتمی پیچھے سے زیارت آ رہی ہے، سن کے ان کے ساتھ جواب دیتے ہوئے زیارت کو آگے لے کے آئیے۔